الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ محرم الحرام اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ یقوم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اسی طرح 10 محرم الحرام سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کا جو ہے وہ عظیم سامعہ اس وقت اس دن جو ہے ہوا. اس حوالے سے یہ جو عشرہ منایا جاتا ہے یکم تدس محرم، یہ شہادتوں کا بیان ہے جو کہ کیا جاتا ہے. انشاءاللہ آج قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ شہادت اصل میں ہے کیا، اس کا اصل فلسفہ کیا ہے. مزید یہ کہ یہ عظیم تر شہادتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں ہوئی اپنی جانیں قربان کر کے، اس کا اصل مقصد کیا تھا، کیا آبجیکٹو تھا کہ جس کے لیے ان عظیم ہستیوں نے اپنی جانیں قربان کی. قرآن حکیم کے مطالعے سے ایک پہلی بات جو سمجھنے کی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ ایک مقصد لے کر آئے، دنیا میں عدل ہو، حقدار کو حق ملے. اسی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا میں ایک عادلانہ نظام کے قیام کے لیے مبعوث فرمایا گیا. آپ کا یہ مقصد بعثت، دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد قرآن حکیم میں 3 مرتبہ بیان ہوا ہے. سورہ صف میں اللہ پاک نے بیان فرمایا، سورہ توبہ میں آیا، سورہ فتح میں بیان کیا گیا. لہذا اگر وہ مقصد بعثت نبی علیہ الصلوۃ والسلام واضح ہو تو پھر انشاءاللہ یہ ساری عظیم تر شہادتیں جو ہیں اس کا مقصد واضح رہے گا. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد سورہ صف آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام بالہدا، یعنی الہدا دے کر، قرآن حکیم دے کر، ودین الحق اور حق کا دین، دین اسلام دے کر اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اسے غالب فرمائے، تاکہ وہ اس کا اظہار فرمائے پورے کے پورے نظام زندگی پر. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد، پوری دنیا میں ایک عادلانہ نظام قائم کیا جائے، حقدار کو حق دیا جائے، انصاف کا بول بالا ہو، ظالم کا ہاتھ روکا جائے، ظالم کو ظلم سے روکا جائے، یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد۔ لہذا پیارے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت یہ ظلم اپنی انتہا پر تھا، ہر طرح کا ظلم، خاص طور پر سب سے بڑا ظلم رب کائنات کے ساتھ اس کی ذات اور صفات میں شرک کیا جاتا تھا۔ قرآن حکیم نے اس کو ظلم عظیم قرار دیا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً یہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ لہذا پیغمبر کی جد و جہد کا اولین ہدف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکومت قائم کی جائے، اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کیا جائے، اور ظاہری بات ہے اس نظام عدل اجتماعی کا اصل مقصد یہی ہے کہ دنیا میں ہر شخص کے لیے ممکن ہو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان کر اس کی معرفت حاصل کر کے اس کی عبادت کر سکے، اس کے سامنے سجدہ کر سکے، اس کی تعلیمات پر عمل کر سکے اور پوری زندگی میں اس کی اطاعت کر سکے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا مقصد۔ لہذا اس مقصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، میں مختصراً آپ کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تقریباً 23 برس کی زندگی کا ایک جائزہ پیش کرنا چاہوں گا تاکہ بات واضح ہو کہ پیغمبر جس مقصد کے لیے آئے تھے آپ نے اس مقصد بعثت کو حاصل کرنے کی ایک بھرپور کوشش کی، اور الحمدللہ دنیا میں ایک عادلانہ نظام قائم کر کے دکھایا۔ 23 برس کی جد و جہد میں 13 سال کا دور وہ ہے جو مکی دور کہلاتا، پھر آپ ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے، 10 سال تقریباً آپ نے مدینے میں گزارے، یہ مدنی دور کہلاتا ہے۔ پوری 90 زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہ تقریباً 23 برس ہے۔ لہذا اس مقصد بعثت کے حصول کے لیے پیغمبر نے سب سے پہلا کام کیا کیا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آج پیغمبر کے چاہنے والے تو ہیں، عاشق بھی ہیں، دودھ پینے والے یا حلوہ کھانے والے اور آپ کے نام پر بہت ساری نیازیں دلانے والے تو موجود ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے پیغمبر آئے، پیغمبر کے ساتھیوں نے اپنی جانیں قربان کی، اپنا تن من دھن لگایا، وہ مقصد آج اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں میں نہیں۔ ہم ان کے نام کا کھا تو رہے ہیں، ان کے نام کی نیازیں بھی چل رہی ہیں اور نہ جانے کیا کچھ چل رہا ہے، لیکن جو اصل مقصد تھا دنیا میں ان کے بھیجے جانے کا وہ اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہن سے نکل گیا۔ لہذا اس مقصد کو ذہن میں رکھیے کہ پیغمبر اس دنیا میں ایک عادلانہ نظام کے قیام کے لیے بھیجے گئے۔ لہذا پہلا کام جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، جو تقریباً ساری زندگی جاری رہا، وہ دعوت کا کام ہے۔ غفلت کے مارے لوگ ہیں جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، ان کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، ان کو بیدار کرنا، ان کا شعور بیدار کرنا کہ وہ اللہ کو پہچانے، اللہ کی معرفت حاصل کریں اور بالآخر ایک اللہ سے محبت کرتے ہوئے اس کی اطاعت کریں۔ لہذا پیغمبر نے پہلا جملہ یا پہلی دعوت جو آپ کی وہ کیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ہے پیغمبر کے کرنے کا اصل کام۔ آج انسانیت، سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بے بہرا ہے، رب کائنات کی جو عظیم تر صفات ہیں اس سے روشناس نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ قرآن سے دور ہے۔ آج انسانیت یا امت مسلمہ کا بھی اگر تذکرہ کیا جائے تو قرآن کی تعلیمات سے بہت دور ہے۔ لہذا پیغمبر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پہلا کام جو ہم سب کو کرنا ہے وہ دعوت کا کام ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ 2 مرتبہ سورہ نحل ہے، سورہ یوسف ہے، جس میں رب کائنات نے پیغمبر کو اس کا حکم دیا کہ آپ بلائیے اللہ کے رستے کی طرف، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ سمجھدار لوگ جو ہیں معاشرے کے، ذہین طبقہ جو ہے، اس کو دانائی سے، حکمت سے بلائیے۔ والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین واعظ کے ساتھ عوام الناس کو دعوت دیجئے، واعظ و نصیحت کیجئے، قرآن کی طرف بلائیے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے جدال کریں، جھگڑا کریں جو دین کے دشمن ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ آج کے دور میں دین دشمنی پھیلانے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے مجادلہ بھی کرنا پڑے گا. لیکن یہ مجادلہ، یہ جھگڑا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بہترین طریقے سے کیا جائے، دلائل کے ساتھ کیا جائے، یہ اس وقت کرنے کا کام. اسی لیے پیغمبر سے کہلوایا گیا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ، میرا طریقہ، میری سنت. ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرت انا، پوری بصیرت کے ساتھ یہ کام پورے شعور کے ساتھ کرتا ہوں. ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں، میری پیروی کرنے والے ہیں، وہ بھی یہی کام کریں. تو اللہ پاک سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں پورے شعور کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 13 برس ہے مکی دور، 2/3 قرآن حکیم نازل ہوا ہے مکے میں، 20 سپاروں سے زیادہ، 87 سورتیں قرآن حکیم کی جو ہے وہ مکی سورتیں ہیں، اور ان تمام سورتوں کا خلاصہ اگر بیان کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو پہچانو، اس کی عبادت کرو، اس سے مدد مانگو، اس پر بھروسہ کرو، اس پر توکل کرو، اس سے محبت کرو. یہ قرآن حکیم کی تعلیمات کا خلاصہ توحید باری تعالیٰ. آج معاشرے میں بڑے عجیب تصورات موجود ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے یہ باتیں سن کر. کل بات چل رہی تھی، آپ نے بھی سنی ہوگی، طوفان آ رہا ہے، نون لیوں پر آ رہا ہے، اور میڈیا نے جس کو جس طرح بنایا آپ سب جانتے ہیں، ایک کوبیا ہے جس طرح کا بنایا جاتا ہے. بہرحال اس میں جتنی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، انسان اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہو کر، نافرمانی کچھ سے دور ہو کر اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے استغفار کرے. عام طور پر یہ ڈسکشن جو ہے یہ ایک مذاق بنی ہوئی تھی، اور نیلوفر کے نام سے اس کو مشہور کیا گیا اور مذاق چل رہا ہے. پھر مشرکانہ عقائد کا حال کیا ہے؟ ہمارے بڑے بڑے دانشور اور انٹلیکچوئل ہی کہیں گے، بہرحال سر پہ سوار ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ بابا یہاں موجود ہیں، لہذا ہمیں طوفان کا کوئی ڈر نہیں. معاذ اللہ سما معاذ اللہ. یہ رب کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کا رب ہے، جس کے حکم سے یہ پوری کائنات چل رہی ہے. لیکن اگر توکل اور بھروسہ کسی شخص پر، کسی اللہ کے ولی پر اس طرح سے ہو جائے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہونا چاہیے، تو اس سے بڑا اور شرک کیا ہے؟ مشرکین مکہ کرتے کیا تھے؟ قرآن حکیم تو ہمیں یہی بتاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاؤلائی شفاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی اللہ کے ہاں، اور ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں بچائیں گے. تو گویا بچانے والا کون ہے؟ مشرکانہ عقائد میں بچانے والا وہ اللہ کے سوا کسی اور کو قرار دیا جاتا، جبکہ قرآن حکیم کا خلاصہ جیسے میں نے عرض کیا توحید باری تعالیٰ کا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں اس کا یہ آخری حصہ انتہائی اہم ہے کہ کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، نہ نیکی پر عمل کرنے کے اعتبار سے، نہ برائی سے بچنے کے لیے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. تو جو مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکالیف آتی ہے، اس کو دور کرنے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. لیکن آج قرآن سے دوری کا حال، ہم اللہ کی سوا متوجہ ہونے کے بجائے، استغفار کرنے کے بجائے، اللہ سے دعا کرنے کے بجائے، ان ہستیوں کو جو ہے وہ اپنا کارساز سمجھتے ہیں. بہرحال قرآن حکیم کا کام، دین کی دعوت یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے. ایک بہت بڑی وجہ ہمارے معاشرے میں قرآن سے دوری ہے، جس کی وجہ سے جیسی محبت، جیسا توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے وہ کسی اور سے ہو جاتا ہے. بہرحال قرآن حکیم کی دعوت سے یہ بات واضح ہے کہ پیغمبر نے پہلا کام یہ کیا کہ لوگوں کو اللہ سے متعارف کروایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کروائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت اور اطاعت کا جذبہ ہے جو کہ پیدا کروایا. لہذا پونے 13 برس تک دعوت میں ایمان کو زیادہ فوکس کیا گیا، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، خاص طور پر آخرت کا خوف، جہنم کا خوف، جنت کی ترغیب، یہ مکی صورتوں کا اصل موضوع ہے، اور اخلاقی تعلیماتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکی صورتوں میں دی. پھر اس کے بعد ہجرت ہوئی، اور ہجرت 13 سال بعد ہوئی. 13 سال تک اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ دعوت کے نتیجے میں جو لوگ ایمان لے آئے ان کی تربیت کی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ان کی تربیت قرآن کی اصطلاح میں تزکیہ کیا اللہ کے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر اللہ کی محبت پیدا کرنا، آخرت کی محبت پیدا کرنا، یہ ہے تزکیہ جو کیا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا ابتدائی 3 سال انفرادی دعوت کے سال ہیں جس میں اللہ کے رسول انفرادی سطح پر ایک ایک شخص کے پاس جا کر اس کو دعوت دے رہے ہیں. اور الحمدللہ آپ کی مبارک صحیح کے نتیجے میں بالکل ابتدا میں جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے ان میں سیدنا ابوبکر صدیق بھی شامل ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. 5 نبوی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے نتیجے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا. وہ یہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے ابتدا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا کر دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا. نتیجتاً ان کا تزکیہ خود نبی کریم نے کیا علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کے تزکیہ کرنے کا ذریعہ یہ قرآن حکیم تھا. اللہ کے رسول کا مقصد ہے، بے شک قرآن حکیم میں جہاں 3 مرتبہ بیان ہوا، 4 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بنیادی طریقہ کار اس عظیم تر انقلاب برپا کرنے کے لیے جو افراد تیار کیے اللہ کے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام، ان افراد کو تیار کیسے کیا؟ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے ان امیین میں سے ایک رسول اٹھایا. وہ کرتے کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات ان پر تلاوت فرماتے ہیں. ویزکیم، ان آیات قرآنی سے ان کا تزکیہ کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو تعلیم دیتے ہیں شریعت کی اور اس کی حکمت بتاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً وہ قرآن کے آنے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، یقیناً یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. لہذا ان کا تزکیہ اللہ کے رسول نے کیا قرآن حکیم کے ذریعے، آیات قرآنی کے ذریعے ان کا تزکیہ کیا. لہذا یہ ابتدا میں خاص طور پر جو مسلمان صحابہ کرام مسلمان ہوئے ان کا ذاتی حیثیت میں تزکیہ کیا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، اور جس میں میں نے 4 نام لیے جو خلفاء راشدین بھی کہلاتے ہیں، بعد میں اللہ کے رسول کے مشن کو جاری رکھنے والے اور اس مشن میں اپنی تمام تر صلاحیتیں لگانے والے یہ عظیم شخصیات ہیں، جن میں بڑا نام سیدنا عمر فاروق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انشاءاللہ آخر میں ان کا بھی مزید تذکرہ کیا جائے گا. بہرحال 13 سال دعوت کا کام کیا پیغمبر نے، جو ایمان لے آئے ان کا تزکیہ کیا، قرآن حکیم ان کے دلوں میں اتارا. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو، خاص طور پر رات کے وقت تہجد کی نماز میں. پھر ان کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو منظم کیا، آرگنائز کیا، کیونکہ بغیر کسی آرگنائزیشن کے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی جماعت نہیں بن سکتی. لہذا پیغمبر نے صالح انسانوں پر مجتمع ایک صالح قیادت فراہم کر کے ایک صالح جماعت بنائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا تذکرہ قرآن حکیم میں کئی مقامات پر آتا ہے، بڑی شان سے آتا ہے. سورہ فتح میں رب کائنات فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یہ صحابہ کرام کا تذکرہ ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اب جس عظمت کے ساتھ رب کائنات نے صحابہ کا تذکرہ کیا، کفار پر انتہائی شدید تمخو اور آپس میں انتہائی مہربان، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے. تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا، تعلق اللہ کے حوالے سے تم دیکھتے ہو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے ماتھوں پر، ان کے چہروں پر ان کے ماتھوں پر سجدوں کے نشان ہیں. اور یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کا تذکرہ ومثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، ان کی مثالیں، ان کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے. تو بہرحال ذہن میں رکھیں کہ عظیم جماعت تیار کی 13 برس میں نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو بنیاد مرصوص کہا گیا، جس کو حزب اللہ کہا گیا، کہیں ہدل للمتقین کے الفاظ آئے، یہ قرآن حکیم میں انہی صحابہ کرام کا تذکرہ ہے جو ملا. بہرحال پھر ہجرت کی نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ذہن میں رہے کہ یہ ہجرت کسی کاروبار کے لیے نہیں کر رہے تھے، کوئی دنیاوی مقاصد نہیں تھے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے. کیونکہ مکے میں اب زندگی تنگ سے تنگ تر ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. تب اللہ کی طرف سے جو ہے وہ حکم آیا، تقریباً 150 کے قریب صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی مکے سے مدینہ. لیکن اگر آپ سے ممکن ہو تو ضرور پڑھیے گا رعیق المختوم یا اور دیگر کتابیں. ایک ایک صحابی جاتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے کر گیا، کیونکہ بیت اللہ سے شدید محبت تھی نبی کریم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو. لیکن بہرحال اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرنی پڑی. ہجرت کی سیدنا عمر فاروق کا واقعہ آتا ہے، بڑا ایمان افروز، کہ جب جا رہے تھے تو بیت اللہ میں حاضری دی اور مشرکوں کا ایک بڑا جتا وہاں موجود تھا، سرداروں کا، کہا کہ میں اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں، اور جس میں دم ہے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے، آپ میرے سامنے روک کے دکھائیں مجھے. اس شان سے ہجرت کر کے گئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. بہرحال یہ ہجرتیں کیوں ہوئی، پھر ذہن میں رکھیے گا، مقصد کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی، اللہ کے دین کا غلبہ مطلوب تھا. لہذا الحمدللہ جب مدینے تشریف لے گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدینے میں انصاریوں کو یہ موقع اور شرف عطا فرمایا کہ انہوں نے مدد کی نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام، اس دین کے غلبے میں مومن و معاون بنے. نتیجہ تن یہ پورا تذکرہ آتا رہے تو مختوم میں 1190 میں اللہ پاک نے 6 صحابہ کو جو مدینے کے رہنے والے تھے، یثرب کے رہنے والے تھے، ان کو ایمان لانے کی توفیق دی. حج کے موقع پر اللہ کے رسول ان کے خیموں میں چلے گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی. اگلے سال 12 ہو گئے، اس کے اگلے سال انہوں نے گزارش کی اللہ کے رسول سے، ہمیں کوئی اپنا دائی دیجئے، مقری دیجئے. پیغمبر نے اپنے عظیم ساتھیوں میں سے 2 صحابہ بھیجے، حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں صحابہ نے جا کر وہاں دین کا کام کیا. الحمدللہ پیغام قرآن جو ہے وہ پہنچایا، 72 افراد مسلمان ہو گئے، 3 خواتین مسلمان ہو گئیں، اور سردار اوس اور خزرج کے سردار مسلمان ہوئے. انہوں نے پھر دعوت دی کہ آپ تشریف لائیے مدینے. نتیجتاً پیغمبر اپنے ساتھیوں سمیت صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین مدینے تشریف لے گئے. جاتے ہی ساتھ 3 کام کیے. پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر، مرکز بنایا پیغمبر نے مسلمانوں کی اجتماع گاہ، نماز کے لیے، جمعے کے لیے اور دیگر دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے. دوسرا کام مہاجر اور انصاریوں کو آپس میں بھائی بنایا، مواخات قائم کی. یہ ہے تدبر نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام. تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ جو اطراف میں یہودی قبائل تھے جن سے خطرہ تھا کہ یہ مخالفت کریں گے دین کے غلبے میں، ان سے معاہدات کیے. میثاق مدینہ، ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ، انتہائی تدبر کے ساتھ ان کو جکڑ لیا معاہدات میں کہ یا تو مسلمانوں کے ساتھ مل کے رہو گے، یا دشمن اگر مدینے پر حملہ کرے گا تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر دفاع کیا جائے گا. ایسا زبردست ہی نظام ہے پیکٹ کا، خاص طور پر جو میثاق کیا، جس کی وجہ سے یہ یہودی بن کے رہ گئے. اور نتیجتاً جب انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو اسی معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں بدر، احد اور احزاب کے موقع پر تینوں کے تینوں قبائل کو سزا دی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. بہرحال یہ پہلا کام کیا، جیسے میں نے کیا، اس عظیم تر غلبے کے لیے، جد و جہد کے لیے، مسجد کی تعمیر، مواقعات اور اسی طرح ڈیفینس ایکٹ آف مدینہ. تقریباً مزید 16 مہینے لیے نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام انٹرنل کنسولیڈیشن کے لیے. اور بالآخر باطل کے رکھوالے جو اللہ کے گھر پر قابض ہوئے ہوئے تھے، ان کو چیلنج کیا. اور اس چیلنج کے حوالے سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ چیلنج کس طرح کیا. ان کے جو قافلے جایا کرتے تھے مکے سے یمن کی طرف اور مکے سے شام کی طرف، ان کو پھینٹ دینا شروع کیے. اور ظاہری بات ہے یہ مکے والوں کی لائف لائن تھی، زندگی تھی، کہ قافلے اگر نہیں موو کریں گے تو کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے. نتیجتاً پوری طاقت کے ساتھ ابو جہل آیا دو ہجری میں جب ابو سفیان کا قافلہ بلاک کیا تھا نبی کریم نے علیہ الصلاۃ والسلام، بدر کے میدان پر پہلی جنگ ہوئی مسلمانوں اور کافروں کے مقصد کے حوالے سے، 17 رمضان المبارک 2 ہجری۔ لیکن پورا پس منظر اگر ذہن میں رہے کہ چیلنج کس نے کیا تھا، چیلنج کیا تھا نبی کریم نے علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ آپ کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد اللہ کا دین کا غلبہ، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ مشرکین مکہ تھے، لہذا بیت اللہ کو آزاد کر کے یہاں پر اللہ کا دین قائم کرنا یہ مشن تھا نبی کریم کا علیہ الصلاۃ والسلام۔ لہذا آپ کے علم میں ہوگا سورہ انفال پوری کی پوری موجود ہے، جس طرح مشاورت کی پیغمبر نے 313 نہتے مسلمانوں نے 1000 کیل کاٹوں سے لیس مشرکین کو جو شکست پاس دی، وہ تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے، ایک عظیم دن ہے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر، جب اللہ پاک نے اس کو یوم الفرقان قرار دیا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن۔ سورہ انفال میں یہ آیت بھی اللہ پاک نے نازل فرما دی۔ 12 3 ہجری میں احد ہوئی، بدلہ لینے آئے ابو سفیان، 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے ان کے، ان میں خاص طور پر ابو جہل کو جہنم واصل کیا گیا تھا، لہذا پوری تیاری کے ساتھ اگلے سال 3000 کا لشکر لے کر آئے تھے ابو سفیان اور خالد بن ولید، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال اس کا پورا تذکرہ سورہ آل عمران میں موجود ہے، 100 سے زیادہ آیات اللہ پاک نے اسی موقع پر ہونے والی جو بھی ایک خطا تھی مسلمانوں سے اس پر تبصرہ کیا، فتح جو ہے وہ شکست نے بدلی، اس کی وجوہات کیا تھی اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ پھر اسی طرح احزاب، غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہونے والی جنگ، 12000 کا لشکر آ رہا ہے مدینے پہ حملے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا بڑی شان کے ساتھ، مسلمانوں نے کس طرح مدینے کی حفاظت کی، اپنی جانیں قربان کی، اپنا وقت لگایا، خندقیں کھودی، پورا تذکرہ الحمدللہ پوری شان کے ساتھ سورہ احزاب میں رب کائنات نے بیان فرمایا۔ پھر 6 ہجری میں صلح ہوئی، اور صلح بھی کس شان سے ہوئی، سورہ فتح پڑھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تو آپ کو وعدہ فتح عطا فرما دی۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، پھر اس کے بعد غزوہ خیبر، خیبروں کا قلعہ، خیبر والے یہودی جیسے ان کا قلعہ قائم کیا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، خیبر فتح کیا حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 8 ہجری میں پھر عظیم و شان لشکر لے کر نکلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، 10000 کا لشکر لے کر گئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکے کو فتح کرنے۔ سورہ ممتحنہ پوری پڑھ لیجیے، بالآخر اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی، وہ جاء الحق و زاق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، حق والے اگر کھڑے ہو جائیں تو باطل میں جان نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ بندے اگر کھڑے ہو اللہ کے دین کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی مدد و تائید ساتھ ہوتی ہے۔ بہرحال 8 ہجری وہ عظیم و شان دن جب مسلمان داخل ہوئے مکے میں اور اللہ کے رسول سیدھے خانہ کعبہ گئے اور جاتے ساتھ سارے بتوں کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا، آپ کی زبان مبارک پہ الفاظ وجاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ ہے عظیم تر جد و جہد، اس کا مختصرا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے بیان فرمایا۔ اب آئیے ذرا اس عظیم تر کام میں جو آگے بڑھایا اس مشن کو، وہ کون لوگ تھے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، لہذا یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے جو رب کائنات نے بیان فرمائی۔ نتیجہ کیا ہوا سن لیجئے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، پیغمبر نے اپنے ہاتھوں اس دین کے جد و جہد کا جو غلبہ ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا، اس انقلاب کو عظیم تر انقلاب کرتا کرنے کے لیے سلطنت رومن سے جنگ کی اللہ کے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت کی سپر پاور، 30000 کا لشکر لے کر نکلے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، سخت گرمی کا موسم، سورۃ توبہ پوری کی پوری تبصرہ کر رہی ہے، غزوہ تبوک پر پیغمبر جا رہے ہیں، 800 میل کا فاصلہ طے کیا مدینے سے تبوک، میپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ابھی بھی دو انتہائی نظر آئیں گی آپ کو سعودی عرب کی، کہاں مدینہ کہاں تبوک، بیچ میں پورا صحرا ہے، صحرا سینا، اتنا صحرا، بہت بڑا، گرمی کی کیفیت میں جو ہے صحابہ کرام نے یہ سفر طے کیا، اور اس پر تبصرہ رب کائنات نے اہتمام کے ساتھ سورۃ توبہ میں فرمایا، 30000 کے لشکر کو لے کر گئے، کس مقصد کے لیے؟ مقصد تھا دین کا غلبہ، اور اب رکاوٹ سے یہ رومن خاص طور پر عیسائیوں کو جو ہے وہ چیلنج کیا، اور الحمدللہ وہ مقابلے میں نہیں آیا. ان کو معلوم تھا کہ یہ پیغمبر ہے، ان سے جو مقابلہ کرے گا شکست ہوگی، لیکن پورے عرب میں الحمدللہ اللہ کا دین غالب کیا نبی کریم نے علیہ الصلاۃ والسلام. پھر جب آپ کا وصال ہوا ہے، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، 125,000 مسلمانوں سے خطاب کیا نبی کریم نے علیہ الصلاۃ والسلام. 12 منظر واقعہ یہ بیان کرتے ہوئے لفظ تاری ہوتا ہے، اکیلا ایک شخص جو غار ہرا سے چلا، 8,25,000 کا مجمع ہے جن سے خطاب کر رہے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام. گواہی کی چیز کے لیے پیغمبر سے، صحابہ کرام سے گواہی کس چیز کے لیے نبی کریم نے علیہ الصلاۃ والسلام؟ یہ ہے وہ مشن جو لے کر چلے تھے نبی کریم، سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت بھاری بوجھ جو کہ آپ پر ڈال رہے ہیں. آج بھی حمد تعالیٰ اس دین کی تعلیمات کے مطابق ایک نظام غالب ہو چکا، 125,000 مسلمانوں سے گواہی لے رہے ہیں پیغمبر، اللہ حل بلکو، لوگوں گواہی دو، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا؟ اور صحابہ مسلمان روتے ہوئے گواہی دے رہے ہیں، قد بلکتا وہ ادبیتا وہ نساتا، پیغمبر آپ نے صرف پہنچا نہیں دیا، حق کی نصیحت ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. اب آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ گواہی دے رہے کہ وہ پیغام جو مجھ تک پہنچا تھا وہ میں نے ان تک پہنچا دیا، اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی. اور اب صحابہ کی ذمہ داری لگائی، فلیبلغ الشاہد الغائب، اب جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام پہنچائیں ان لوگوں تک جو موجود نہیں ہیں. اور تاریخ گواہ ہے، تاریخ کے اوراق پڑھیے، اس حج کے بعد سینکڑوں صحابہ ایسے تھے جو اپنے گھر ہی نہیں گئے، انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت، تبلیغ اور اقامت اور جہاد کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی. یہ ہے مشن نبی کریم کا علیہ الصلاۃ والسلام. لہذا اللہ کے رسول کے وصال کے بعد پہلا حملہ جو دین پر ہوا بڑا شدید، وہ تھا جھوٹے دائیان نبوت کھڑے ہو گئے، اور بڑا زبردست مقابلہ ہوا ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین سیدنا ابو بکر صدیق کی استقامت اور بہادری کا عالم یہ ہے کہ آپ نے ایک وقت میں کئی محاذوں پر جو ہے وہ جنگ کی. حضرت اسامہ بن زید کا لشکر بھیجا، اسی طرح ان جھوٹے مدعیان نبوت کے ایک ایک کر کے کلا کما کیا، مانعین زکات سے جہاد کیا، اور الحمدللہ ایک سال کے اندر اندر یہ سارے فتنوں کو ختم کیا. پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق کا دور، گریٹ ایرا، تاریخ میں عدل و انصاف پر مبنی آج تک کوئی ایسا دور گزرا ہی نہیں جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت. عدل کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے کیا کیا اصلاحات کی، الحمدللہ اصلاحات فرمائی حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ پودا جو نبی کریم نے لگایا تھا علیہ الصلاۃ والسلام، اس کا پھل اگر کھایا انسانیت نے، تاریخ انسانی میں دور اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا عمر فاروق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ. بہرحال آپ کو بھی شہید کیا گیا، نماز پڑھاتے ہوئے عین شہادت کا درجہ حاصل کیا، 28 ذوالحجہ کو زخمی کیا، ایک ابو لؤلؤ فیروز تھا مردود جس نے یہ کام کیا، اور بلاغ یقوم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جام شہادت نوش کیا. 18 ذوالحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت، یقوم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق، 21 رمضان المبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 10 محرم الحرام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب سے راضی ہو. یہاں بہت اہم سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ پیغمبر کی زندگی تو یہ رہی دین کی دعوت اور اقامت، صحابہ کرام نے اپنی جوانیاں لٹائیں، اپنا تمام تر سرمایہ اس کام میں لگایا، یہاں تک کہ سیدنا حسین نے تو اپنے خاندان کو گویا اس عظیم تر کام میں جو ہے وہ قربان کر دیا. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم محض ان کے دن منا کر، ان کی یاد میں آنسو بہا کر، اپنے آپ کو پیٹ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ جس عظیم تر مشن میں ان کی زندگیاں لگ گئیں، ان کی صلاحیتیں لگیں، وہ مشن ابھی باقی ہے. اور وہ مشن یہ ہے کہ یہ پیغمبر کا پیغام پوری دنیا تک پہنچے گا انشاءاللہ العزیز، اور پوری دنیا پر انشاءاللہ یہ عدل کا اور عادلانہ نظام قائم ہوتے رہے گا۔ اب اس عظیم تر کام کے لیے ہمیں اپنی صلاحیتوں کو مجتمع کر کے اس عظیم تر مشن میں اپنی صلاحیتیں لگانی ہیں۔ اگر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ پیغمبر قیامت کے دن انشاءاللہ ہم پر فخر کریں گے اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری شفاعت کروا سکیں گے۔ لیکن میرے بھائیو، اگر ہم وہ کام کریں ہی نہ، قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہ ہو، بک آف اللہ کھولنے کے لیے ٹائم نہ ہو، فیس بک ایک دن میں کئی کئی مرتبہ کھول رہے ہوں، اخبارات پڑھنے کا بہت ٹائم ہو، ٹی وی پر بےہودہ فلمیں ڈرامے اور ٹاک شوز جو انتہائی بےہودہ ہوتے جا رہے ہیں ان کو دیکھنے کا بڑا ٹائم ہو، قرآن پڑھنے پڑھانے کا، دین سیکھنے سکھانے کا ٹائم نہ ہو، یہاں تک کہ میچز پر تبصرہ کرنے کے لیے یونس خان کی عظیم تر سینچریوں پر تبصرے ہو رہے ہیں، لیکن میرے بھائیو دین آج مغلوب ہے، مغلوبیت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اس کے حوالے سے اپنا وقت فارغ کرنا، دین کی جدوجہد کرنا، اس حوالے سے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ سوچئے قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے پیغمبر کو علیہ الصلوۃ والسلام۔ دعا کرے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں اس مشن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مشن قیامت تک جاری رہے گا، رسالت کی تکمیل ہوئی ہے پیغمبر پر علیہ الصلوۃ والسلام، کار رسالت تو قیامت تک جاری رہے گا، اور اس میں جو لوگ اپنی صلاحیتیں اپنی جوانیاں لگائیں گے انشاءاللہ وہ پیغمبر کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔